الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيما معدودات وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين
اللہ رب العزت نے ہم سب کو وہ بابرکت اور فضیلت والا مہینہ عطا فرمایا یہ اللہ کے احسان و کرم ہے کہ جس مہینے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے میں خطبہ دیا تھا صحابہ کو جمع کر کے اور اس مہینے کی شان و فضیلت بیان فرمائی تھی اللہ تعالی نے اپنے محض اپنے کرم سے ہم سب کو اس مہینے کے اندر پہنچایا اور اللہ تعالیٰ اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بھئی یہ جو بیچ کی جگہ ہے اس کو خالی نہ چھوڑے ابھی بیان ہو رہا ہے نماز کا وقت نہیں ہے یہ جگہ خالی ہے پہلے اس کو پور کریں تو اللہ تعالیٰ اس مہینے کی قدر کی توفیق بھی فرمائے اور عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے کیونکہ قدر جو ہے عمل سے ہی ہوتی ہے قدر عمل کے ذریعے ہی ہوتی ہے اسی لیے اللہ نے کیا ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم کہ جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے علامہ مالوسی رحمتہ اللہ علیہ تفسیر روح المانی میں فرماتے ہیں کہ یہ جملہ اللہ تعالیٰ نے روزوں کو آسان کرنے کے لیے فرمایا ور جملہ تو تام ہو چکا تھا کتبہ علیکم الصیام پر کہ تم روزے رکھو بس حکم آ گیا غلام کے لیے کیا ہے حکم کافی ہے کہ تم روزے رکھو ہم پر روزے فرض ہو گئے تھے لیکن کما کتبہ علی الذین من قبلکم اللہ تعالیٰ نے اس جملے سے اس بات کو ثابت کیا کہ تمہارا اور میرا رشتہ ایک دنیاوی تعلقات نہیں بلکہ رب اور بندے کا ہے تمہارا اور میرا رشتہ ایک دنیاوی تعلقات نہیں دنیا میں تو حکم دے دیا جاتا ہے یہ کام کر لو اب جیسے بھی کرو جیو یا مرو کرنا ہے تمہیں لیکن اللہ تعالیٰ آسان فرما رہے ہیں فرمائے کما کتب علی الذین من قبلکم حالانکہ میرے دادا نے ارشاد فرمایا اس کی ضرورت نہیں تھی اگر اللہ تعالیٰ خالی اتنا ہی فرما دیتے کہ کتب علیکم الصیام کہ تم پر روزہ فرض کر دیا گیا تو بھی روزہ رکھنا ہم پر تھا لیکن فرمایا یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت اور للہیت کو ثابت کیا کہ دیکھو میں تمہارا رب بھی ہوں اگر حکم دیتا ہوں تو اس کے اندر پوشیدہ طور پر تمہاری مدد بھی کرتا ہوں فرما کتب علی الذین من قبلکم جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں نے رکھا کیا مطلب کہ تم رکھ رہے ہو اور یہ ڈر رہے ہو سحری کے اندر اچھی طرح کھا لو پی لو کہیں ایسا نہ ہو کہ دن میں جان نکل جائے تو ایسا نہیں ہوگا تم اسے پہلے لوگ بھی رکھ چکے ہیں اب کیا ہے سحری کے وقت کے اندر پانی کی بوتل رکھ کر پھر دعا مانگتے ہیں سامنے کہ جیسے ہی سائرن بجے گا جلدی سے پانی پینا ہے پھر پتہ نہیں ملے نہ ملے تو کوئی سال بھر کا روزہ تھوڑی ہے بھائی بچے یہ 16 گھنٹے کا 15 گھنٹے کا روزہ ہے یا 1 سال کا روزہ ہے اللہ تعالیٰ نے تو 15 گھنٹے 16 گھنٹے کا رکھا ہے لیکن پیاس کس کو لگتی ہے دادا نے فرمایا جو انسان روزہ رکھ کر جتنا زیادہ فسق و فجور کرے گا اس کو اتنی زیادہ پیاس اور بھوک اتنی زیادہ لگے گی وہی چلائے گا کہ ہائے میں مر گیا ارے آج تو بھوک اتنی زیادہ ہے آج تو پیاس اتنی زیادہ ہے آج تو گرمی اتنی زیادہ ہے اور جو انسان تقوی سے رہے گا اس کے منہ سے اف تک نہیں نکلے گی کیونکہ یہ روزے فرضی کس لیے ہوئے؟ لعلکم تتقون، متقی بنانے کے لیے. تاکہ کیا فرمایا؟ دادا نے فرمایا تم اللہ کے غلام تو بن گئے، جیسے ہی تم نے کلمہ پڑھا اللہ ولی الذین آمنوا، جیسے ہی ایمان لایا اللہ کا غلام بن گیا. اب تمہیں اگر اللہ کی دوستی چاہیے، اپنی غلامی کے سر پر دوستی کا تاج چاہیے، لعلکم تتقون، تو تم کیا کرو؟ روزہ رکھنا شروع کرو. جب تم روزہ رکھو گے تو تم متقی بن جاؤ گے، اور جب متقی بن جاؤ گے تو تمہاری غلامی کے سر پر ہم اپنی دوستی کا تاج رکھ دیں گے. اس لیے اللہ نے یہ مہینہ فرض فرمایا، اس لیے فرض نہیں فرمایا کہ اس کے اندر جو ہے یہاں تک ٹھوس لے اور پھر اس کے بعد مسجد میں جا کر جب ڈکار لے تو ارد گرد کے نمازی بھی بےچارے پریشان ہو جائے یہ کتنا کھا کر کے آیا ہے. نہیں، کھانا ہے، لیکن ایک کیا ہے اس کے لیے، ایک اللہ تعالیٰ نے ایک وہ بنایا ہے. آج بیماریاں کس لیے زیادہ ہیں؟ اس لیے کہ بس یہ سمجھا کہ اب تو مر جاؤں گا میں تو اگر سحری میں نہ کھایا، لہذا سحری کے اندر جب تک 3 روٹیاں پوری نہ ہو، 2 گلاس لسی نہ ہو، 3-4 گلاس پانی نہ ہو، تو آدمی سمجھتا ہے سحری کیا ہوئی میری، یہ کوئی سحری ہے. حالانکہ حدیث کے اندر آتا ہے تمہارے لیے سب سے بیسٹ سحری کا بہترین کھانا تمہارے لیے کھجور ہے. کہتے ہیں مولانا کھجور تو چکھنے کے لیے، کھانے کے لیے تو کھانا ہی ہے. کھجور تو ہم کھا لیں گے لیکن کھانے کے لیے تو سحری ہے، کھائیں گے کیا؟ سحری کھائیں گے. تو بھائی اسی سے صحابہ روزہ رکھتے بھی تھے، اسی سے کھولتے بھی تھے، لیکن نہ ان کو پیاس لگتی تھی نہ ان کو بھوک لگتی تھی. کس لیے؟ گناہوں سے اجتناب کرتے تھے. جیسے اب گرمی کا موسم ہے، اب یہ رمضان کے روزے چل رہے ہیں، اب لائٹ چلی جائے، اب کیا ہوتا ہے؟ آدمی بستر پر کتنی گہری نیند میں سویا ہوا، گہری نیند کے اندر سویا ہوا انسان کروٹیں بدلنا شروع کر دیتا ہے. تھوڑا سا اور پسینہ آیا تو آنکھ کھل گئی، تھوڑا اور پسینہ آیا تو ہوش آواز اس کے بالکل جاگ جاتے ہیں. ارے یہ کیا ہو گیا؟ کیا ہوا؟ اب لائٹ کی وجہ سے، لائٹ آئے گی تو اس کے ظاہر کو سکون ملے گا. جب تک لائٹ نہیں ہوگی اس کو سکون ملے گا؟ سو نہیں سکتا، بلکہ کیا ہے، کروٹیں بدلتا رہے گا بستر کے اوپر، سو نہیں سکے گا. ہاں جب لائٹ آئے گی پنکھا چلنے لگے گا. حالانکہ در حقیقت دیکھی جائے تو سکون اللہ تعالی نے پنکھے کے اندر نہیں رکھا، یہ تو ایک ظاہری وسیلہ ہے کہ ہوا دے رہا ہے، لیکن اس ظاہر میں بھی اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ سوتے میں سے بندہ اٹھ جاتا ہے. دے رکھی ہے نہیں رکھی، انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ اللہ لائٹ چلی گئی، اب پنکھا چل نہیں رہا، اے سی چل نہیں رہا، سوں گا کس طریقے سے، نیند کس طرح سے آئے گی، پسینے پر پسینہ آیا جا رہا ہے. تو کیا کرتا ہے؟ بجلی کی دعا کرتا ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالی نے جو رمضان کا مہینہ فرض فرمایا ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالی نے فرمایا کہ دیکھو یہ کنیکشن ہم سے قائم رکھنا تم، ورنہ سکون نہیں پاؤ گے. یہ کنیکشن ہم سے قائم رکھنا، یہ جو تمہیں بجلی پہنچ رہی ہے تقوا کی، یہ اس مہینے میں ہم تھوڑی سی زیادہ کر دیتے ہیں. اس مہینے کے اندر مومن کی روحانی روزی بھی بڑھ جاتی ہے اور جسمانی روزی بھی بڑھ جاتی ہے. جسمانی رزق بھی دیکھیں، غریب آدمی عام حالات میں کہاں بےچارہ پھل وغیرہ کھاتا ہے، لیکن یہ مہینہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ غربا کو بھی کھلا دیتے ہیں، اس کو بھی مہینے ہفتے میں ایک آدھ دفعہ مل ہی جاتا ہے کھانے کے لیے. تو اور روحانی رزق بھی اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا کہ جس کو نماز کی توفیق نہیں ہوتی تھی وہ بھی کہتا ہے چلو یار نماز تو پڑھ ہی لو. ہاں رمضان کے اندر آ جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، جمعہ پڑھنے کے لیے، کوئی دین کی بات سننے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے دیتے ہیں، ہمت کرتا ہے آ جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کسی کو جز فرمانا ہوتا ہے، جز فرما کر اپنا بنا لیتے ہیں، پھر اس کے لیے پابندی ہو جاتی ہے. نہیں تو پھر وہ کیا کرتا ہے، عید کے بعد پھر وہی دوبارہ اپنی طرف چلا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے مانگے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں کہ اللہ جس طرح رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرما رہا ہے، اسی طرح پورا سال گزارنے کی توفیق عطا فرما. حضرت حکیم الامت نے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ ایک مہینہ جس طرح سے انسان گزارے گا پورا سال اس کا اسی طرح سے گزرے گا، پورا سال اس کا اسی طرح سے گزرے گا. اور حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ جس شخص کو اس بات پر یقین نہ ہو وہ تجربہ کر کے دیکھ لے، ایک رمضان جیسا گزرے گا ویسے ہی پورا سال اس کا گزرے گا، یعنی جن عبادات کی توفیق اس کو ہو گئی، پنج وقتہ نماز کی پابندی کی توفیق اللہ نے ایک مہینے میں دے دی تو پورے سال اللہ تعالیٰ اس کو توفیق عطا فرما دیں گے، نظر بچانے کی توفیق دے دی پورے سال اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرما دیں گے، جھوٹ سے بچنے کی توفیق مل گئی اللہ تعالیٰ پورے سال بچنے کی توفیق عطا فرما دیں گے، غیبت سے بچنے کی توفیق ہو گئی اللہ تعالیٰ پورے سال بچنے کی توفیق عطا فرما دیں گے، یہ کیا ہے گناہ؟ یہ وہ گناہ ہے جو ہلاکت کے اندر ڈالنے والے ہیں، اس کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھا ہوا ہے پھر بھی جھوٹ بول کر کے بازار کے اندر سودا بیچ رہے، تو کیا ہے اللہ تعالیٰ کو ہمارا خالی بھوکا رہنا اور پیاسا رہنا اللہ کو یہ نہیں ہے کہ خالی تم بھوکے پیاسے رہو، بلکہ کان کا روزہ کیا ہے؟ گانا نہ سننا، زبان کا روزہ کیا ہے؟ جھوٹ نہ بولنا، آنکھ کا روزہ کیا ہے؟ حرام چیز نہ دیکھنا، پاؤں کا روزہ کیا ہے؟ حرام کی طرف چل کر نہ جانا، ہاتھ کا روزہ کیا ہے؟ حرام کو چھونا نہیں، ہر عضو کا روزہ ہے، ہم سمجھتے ہیں خالی پیٹ کا روزہ ہے، جیسے بچے سے پوچھو نا کہ تمہارا روزہ کہاں رکھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے گھر میں رکھا ہوا ہے روزہ، یا بعض بچے کہتے ہیں پیٹ میں رکھا ہوا ہے، تو بڑے بھی یہی سمجھتے ہیں کہ روزہ صرف پیٹ کا ہے، روزہ پیٹ کا نہیں، جسم کے ہر عضو کا روزہ ہے، اگر انسان رمضان کے اندر بھی گناہوں کے اندر مبتلا رہے تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا، رمضان بھی اس نے ضائع کر دیے، یعنی ایک مہینہ آیا تھا جو اللہ تعالیٰ لٹا رہے تھے اپنی رحمت کو، انسان نے اس کو بھی ضائع کر دیا، اور جب اس بابرکت مہینے کو انسان ضائع کر دے گا، کیا کہتے ہیں بھائی اب رمضان آ گیا، دکانوں کے باہر لکھ دیا جاتا ہے کیا ہے سیل جاری ہے، اب کیا ہے لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں، کیوں بھائی؟ بھائی صاحب 800 کی چپل 500 میں مل رہی ہے تو کیوں نہ لوں، بھائی تمہیں ضرورت نہیں ہے، پھر بھی احتیاطاً لے کے رکھ لوں پھر 800 کی ہو جائے گی کون لے گا، لیکن عبادت کے اندر سمجھ میں نہیں آتا، وہاں تو چپل رکھی ہوئی ہے پھر بھی لے لی، کس لیے؟ کہ صاحب رمضان کے بعد پھر 800 کی ہو جائے گی، ابھی تو 500 کی ہے، ابھی لے کر کے رکھ لوں بعد میں کام آ جائے گی، تو اللہ تعالیٰ نے بھی سیل لگائی ہوئی ہے عبادات کے اوپر، کہ شیطان بند کر دیے، سرکش شیاطین بند کر دی اللہ تعالیٰ نے، اس راستے کو دین کے اور آسان کر دیا، تاکہ کیا ہے ہمت بڑھاؤ، اور ہمت بڑھا کر کے اللہ کے راستے کے اندر، دادا نے فرمایا جو جان لڑا دیتا ہے وہ گناہوں سے جان چھڑا لیتا ہے، جب تک جان لڑاؤ گے نہیں جان چھوٹے گی نہیں، اس طریقے سے یہ شیطان یہ نفس اس طریقے سے جان نہیں چھوڑے گا جب تک کہ جان انسان لڑا نہیں دے گا، اور جان لڑانے کی توفیق کب ہوتی ہے؟ فرمایا جب جان لڑانے والوں کے ساتھ انسان رہنا شروع کر دیتا، جب ان کی صحبت میسر ہوتی ہے پھر اللہ تعالیٰ جان لڑانے کی توفیق ادا فرما دیتے ہیں، اور جب انسان جان لڑا دیتا ہے تو جان چھڑا لیتا ہے گناہوں سے، ورنہ کتنے لوگ ہیں جو رمضانوں کے اندر تو نمازیں نہیں پڑھ رہے، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو توفیق ادا فرمائی وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، کیوں لئن شکرتم لازیدنکم، جب تم شکر کرو گے تو ہم کیا کریں گے تمہاری نعمت کے اندر زیادتی کریں گے، کتنے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کے اندر نماز کی توفیق نہیں ہے، روزے کی توفیق نہیں ہے، گناہوں سے بچنے کی توفیق نہیں ہے، وہ پھر بھی حرام کے اندر مبتلا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کے اندر روزہ رکھنے کی توفیق ادا فرمائی، جھوٹ سے بچنے کی توفیق ادا فرمائی، کہ ہمت کر کے دوستو کامل تقویٰ کے اوپر آ جائے، بس اب کیا ہے تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہے، یعنی دادا نے فرمایا کہ رمضان مبارک کے اندر کیا ہے اللہ تعالیٰ روح کو ڈبل انجن لگا دیتے ہیں، جس طرح کوئٹہ ٹرین جب جاتی ہے تو فرمایا جیسے ہی چڑھائی شروع ہوتی ہے تو ایک انجن پیچھے سے دھکا دیتا ہے اور ایک انجن آگے سے کھینچتا ہے تاکہ ریل گاڑی جلدی منزل تک پہنچ جائے، تو فرمایا رمضان المبارک کے اندر اللہ تعالیٰ ڈبل انجن لگا دیتے ہیں، آگے سے جو ہے روح کا انجن کھینچ رہا ہے، پیچھے سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا انجن لگا دیتے ہیں کہ دو انجن لگ جائے تاکہ انسان جلد سے جلد سفر طے کر لے، تو اس وقت دو انجن لگے ہوئے، جب دو انجن لگے ہوئے تو انسان کو دوڑنا چاہیے یا نہیں دوڑنا چاہیے، فائدہ اٹھانا چاہیے نہیں؟ تو دوستو فائدہ اٹھا لیں، اس لیے وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف روزانہ رات کو متوجہ ہوتی ہے، روزانہ اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، یعنی رحمت خاصہ متوجہ ہوتی ہے. اس کے اندر کیا اعلان کیا جاتا ہے؟ الا هل من مستغفر، ہے کوئی اپنے گناہوں کا معافی چاہنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں؟ فرمایا دادا نے کون بادشاہ ایسا ہے جو روزانہ اپنا دربار لگاتا ہو؟ ارے سال میں ایک دفعہ اگر دربار لگا دے تو کہتا ہے 364 دن چھٹی کروں گا، ایک دن میں اپنا دربار لگاؤں گا. فرمایا وہ ارحم الراحمین ایسا ہے کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، لیکن رمضان مبارک کیا دن کے اندر اس کا خصوصی دربار لگا، لیکن رمضان کے اندر تو فرمایا خصوصی ہے، اس سے بھی زیادہ خصوصی دربار اللہ تعالیٰ اپنا لگاتے ہیں. دنیا کے بادشاہ نخرے کرتے ہیں، لیکن فرمایا وہ ارحم الراحمین ہے، اپنے بندوں سے اگر محبت نہ ہوتی اور رحمت کا معاملہ نہ کرنا چاہ رہا ہوتا تو کیوں اپنا دربار لگاتے اللہ تعالیٰ؟ اسی لیے لگایا ہے کہ عطا کرنا چاہتے ہیں. الا هل من مستغفر، ارے کوئی ہے جو مجھ سے معافی مانگے کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں؟ آنکھ بند نہیں کرنا، کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں. تو جب اللہ تعالیٰ خود مطالبہ کر رہے ہیں کہ کوئی ہے گناہوں کا معاف کو بسوانے والا، تو کیا مطلب ہے اللہ تعالیٰ بخشنا چاہتے ہیں؟ جب تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ کون ہے جو اپنے گناہوں کو بخشوانا چاہتا ہے، تو دوستو وہ وقت ہوتا ہے، اس وقت کو ہم ضائع کر دیتے ہیں. اس وقت کے اندر دوستوں یاروں میں بیٹھ کر گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں، یا گھر کا سودا سرف لانا ہے، ابھی انڈا ختم ہو گیا، ارے ایک دن ختم ہو گیا کل لے آئیں گے، آج بغیر انڈے کے سحری کر لے، بغیر انڈے کے سحری ہو جاتی یا نہیں ہوتی؟ یا کیا فقہ نے لکھا ہے کہ انڈے کے بغیر سحری نہیں ہوتی؟ ہاں اب انڈے کے بغیر سحری ہو جاتی ہے، ایک دن نہ صحیح، ایک دن نہیں کھائیں گے تو کیا ہو گیا؟ کیا وہ مر جائے گا انسان؟ نہیں مرے گا. کما کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، دادا نے اس کا ترجمہ کیا فرمایا؟ فرمایا اس لیے اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ دیکھو ڈرو مت روزے سے، کیونکہ بعض لوگ رمضان کا مہینہ سن کر کے ڈر جاتے ہیں کہ ارے اب آ گیا بھوکو مرنے کا مہینہ، اب تو اس مہینے میں بھوکا رہنا پڑے گا بہت. دادا نے فرمایا کہ ایک مولوی صاحب گئے ایک گاؤں میں، تقریر کی کہ ایک مہینہ تم پر آ رہا ہے، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ تم پر روزہ فرض کریں گے. ان بیچاروں نے کبھی روزہ سنا ہی نہیں تھا. انہوں نے کہا روزہ کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا صبح سے شام تک بھوکا رہنا ہوتا ہے. انہوں نے کہا ارے یہ تو بڑا مشکل کام ہے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ رمضان آتا کہاں سے؟ انہوں نے کہا مغرب کی طرف سے آتا ہے. کہا اس کا نام کیا ہے؟ کہا رمضانی نام ہے اس کا اور کیا ہے. کہا اچھا کب آئے گا؟ کہا 29 شعبان کو یا 30 شعبان کو. بس دیہاتی دیہاتی تو دیہاتی ہوتے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بس صحیح ہے. وہ مولوی صاحب فضائل بیان کر کے وہ چلے گئے. وہ یہ مغرب کے بعد دیہاتی 29 شعبان کو چلے گئے اپنے گاؤں کے جو جہاں گاؤں میں داخل ہونے کی جگہ تھی وہاں لاٹھی لے کے کھڑے ہو گئے. تو ایک شخص آ رہا تھا بےچارا اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوا، اس سے پوچھا تیرا کیا نام ہے؟ اس نے کہا رمضان علی میرا نام ہے. بس سب نے اس کی پٹائی کرنا شروع کر دی، یہاں تک کہ وہ بےچارا بھاگ گیا. وہ دادا نے فرمایا کہ رمضان کے بعد جب وہ مولوی صاحب آئے اور پوچھا بھائی تم نے روزہ رکھا تھا؟ کہا ہم نے رمضان علی کو آنے ہی نہیں دیا تو روزہ فرق کہاں سے ہوا ہم پر؟ بولے کیا مطلب؟ کہا ہم اس طریقے سے گئے تھے وہاں آیا رمضان علی، ہم نے اس کی پٹائی کی وہ بھاگ گیا تو روزہ ہم کیوں رکھتے؟ تو فرمایا کہ اتنا اس طریقے سے نہیں ہوتا، روزہ فرض ہوتا ہے چاند دیکھ لینے سے. تو فرمایا اللہ نے کیا فرمایا؟ تو دیکھو تم پر روزہ فرض کر رہا ہوں، اب انسان ڈرنے لگے کہ اللہ پورا مہینہ تو بھوکا رہوں گا. تو فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگ بھی بھوکے رہ چکے ہیں اور وہ نہیں مرے تو تم بھی نہیں مرو گے. فرمایا کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اگر وہ نہیں مرے، بھائی انہوں نے بھی روزہ رکھا لیکن وہ نہیں مرے تو تم بھی نہیں مرو گے. کیا مطلب؟ ہمت مردانہ کر کے روزہ رکھ لے اور پھر علت کیا بیان فرمائی؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم جو ہے میری دوستی کے قابل بن جاؤ، اس لیے میں نے رمضان کا مہینہ تم پر روزے فرض کیے ہیں. کیا مطلب؟ غلامی میں تو آ گئے اللہ کی، غلامی کے اندر موجود ہے، لیکن اب غلامی کے سر پر دوستی کا تاج چاہیے، اس کے لیے تقویٰ چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں ان اولیاءہ الا المتقون، میرا کوئی ولی اور کوئی دوست نہیں ہے سوائے تقوی متقی بندوں کے، کہ جو تقویٰ سے رہتے ہیں، زندگی کا ہر نفس ہر سانس ہر لحظہ اپنا مجھ پر فدا کرتے رہتے ہیں، وہی میرے عاشق اور میرے صحیح اور صادق بندے ہیں. یہ تھوڑی عبدیت ہے انسان کی کہ مسجد کے اندر ہے تو نمازی صاحب ہے، حاجی صاحب ہے، پیر صاحب ہے، اور جیسے ہی مسجد سے نکلے خلاف شرع شیخ، اس کو خواجہ صاحب نے کیا فرمایا، خلاف شرع شیخ تھوکتا بھی نہیں، خلاف شرع شیخ تھوکتا بھی نہیں، اندھیرے اجالے چوکتا بھی نہیں، خلاف شرع شیخ تھوکتا بھی نہیں، یعنی جب شریعت کا مسئلہ آ جائے تو حضرت فرمایا کہ اس وقت شیخ پوچھ کر کے تھوکتا ہے کہ بھائی ادھر دیکھو قبلہ تو نہیں ہے، اگر قبلہ ہے تو میں تھوکوں گا نہیں، وہ فرمایا اندھیرے اجالے چوکتا بھی نہیں، لیکن جہاں دوستوں سے ہٹا، جہاں کوئی موقع ملا گناہ کا فوراً گناہ کر ڈالا. تو فرمایا حضرت حکیم الامت نے ایسوں کے تقوی کو کیا فرمایا، فرمایا یہ تقوی تقوی کلابی ہے، تقوی کلابی. اب اس کو کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا یہ کتے کا تقوی ہے. کیا مطلب؟ کہ کھائے گا منہ سے گو، لیکن جب پیشاب کرے گا تو ٹانگ اٹھا دے گا، کہیں ایسا نہ ہو چھینٹے پڑ جائے. حضرت حکیم الامت حضرت تھانی رحمت اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں کہ فرمایا ایسے لوگوں کا تقوی کیسا ہے، جیسا کتے کا تقوی، کہ کتا کھائے گا منہ سے نجس کی چیز، لیکن جب پیشاب کرے گا تو ٹانگ اٹھا دے گا. پوچھو بھائی ٹانگ کیوں اٹھائی؟ وہ کہتا ہے کہیں ایسا نہ ہو چھینٹے لگ جائے، نجاست لگ جائے. تو منہ سے تو نجاست کھا ہی رہا ہے، ٹانگ بچا رہا ہے. تو فرمایا ایسے لوگوں کا تقوی تقوی کلابی ہے. فرمایا تقوی حقیقی کیا ہے؟ کہ انسان ہر نفس ہر سانس اللہ تعالیٰ کے اوپر فدا کر دے. یہ ہے اللہ والوں کی زندگی، اللہ والوں کی حیات، یہ ہے بالط حیات جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بالط حیات عطا فرمائیں گے. وہ بالط حیات کا مطلب کیا ہے؟ تم ہر لمحے حیات ہم پر فدا کرو، ہم تمہیں بالضرور بالضرور بالط زندگی عطا فرمائیں گے. کیا مطلب؟ کہ جب تم ہمیں ناراض نہیں کرو گے، ہماری ناراضگی والے اعمال کو چھوڑ دو گے. آج کہتے ہیں مولانا بس دعا کر دیں، کہ آپ دعا کر دیں گے ہمیں یقین ہے کہ سارے کام ہو جائیں گے. ایک انسان کی اگر ساری تمنائیں پوری ہو جائے تو پھر دنیا دنیا کہاں رہی؟ ہاں بھائی دنیا دنیا رہی، جنت بن گئی، ساری تمنائیں تو پوری ہو گئی، ساری تمنائیں تو جنت میں جا کر کی پوری ہوں گی. انسان سوچتا ہے یا اللہ دنیا میں کوئی غمی نہ آئے مجھے، کوئی پریشانی نہ آ رہا ہو، تو کوئی پریشانی جنت کے اندر نہیں ہوگی. صرف جہاں مزے ہی مزے ہیں وہ جگہ جنت ہے. دنیا کے اندر کبھی خود بیمار ہوگا، کبھی بچے بیمار ہوں گے، کبھی بیوی بیمار ہو گئی، کبھی کسی کا انتقال ہو گیا، کبھی کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کبھی کوئی گر پڑا، کبھی کسی کو بخار ہو گیا، کبھی خوشی کی خبر ہے، کبھی غم کی خبر ہے. تو یہ سب کچھ چلتا رہے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق اور رشتے کو مضبوطی سے قائم رکھے، یہ رشتہ محبت کا یوں ہی قائم رکھے، جو سو بار ٹوٹے تو سو بار جوڑے. یہ رشتہ محبت کا یوں ہی قائم رکھے، جو سو بار ٹوٹے تو سو بار جوڑے. کیا مطلب؟ سو بار اگر تم سے توبہ ٹوٹ جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لو. اللہ تعالیٰ نے یہ تھوڑی کہا ہے کہ دیکھو بھائی ایک ہزار دفعہ کے بعد اب تم میرے دربار میں توبہ کرنے کے لیے مت آنا. آج تک سنا کسی نے یہ اعلان؟ بولو بھائی یہ اعلان سنا کسی نے کہ ایک ہزار دفعہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے، یا ایک لاکھ دفعہ کے بعد فرما دیا ہے، یا دس لاکھ دفعہ کے بعد فرما دیا ہے کہ دس لاکھ دفعہ جو انسان گناہ کر لے اب وہ میرے دربار میں نہ آئے؟ سنا یہ اعلان؟ اللہ نے فرمایا دیکھو جب تک غرغرہ تاری نہ ہو جائے، جب تک کیا ہے آخری وقت نہ آ جائے اور سکرات نہ طاری ہو جائے، اس سے پہلے پہلے جب تم توبہ کر لو گے تمہارے ہر گناہ کو میں معاف کر دوں گا. شیطان نے کیا کہا تھا اللہ سے؟ یا اللہ میں آپ کے بندوں کو مرتے دم تک گمراہ کرتا رہوں گا، مرتے دم تک گمراہ کروں گا، آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے ہر طرف سے ان کے اوپر وار کروں گا، یہاں تک کہ مرتے مرتے بھی ان کو گمراہ کرنے کے لیے پیچھا نہیں چھوڑوں گا. جس میں جنت سے نکالا جا رہا ہے تو اللہ کے سامنے عہد کھا، یہ ظالم اللہ کے سامنے عہد لے رہا ہے کہ اللہ یہ میں عہد کرتا ہوں کہ میں آپ کے بندوں کو گمراہ کروں گا. کس وقت تک؟ جب تک کہ ان کا سانس نہ نکل جائے. اللہ تعالی نے فرمایا، جب اس کی بات پوری ہو گئی تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ مجھے میری عزت کی قسم اور مجھے میرے علو شان کی قسم اور مجھے میرے عرش اعظم کی قسم کہ اگر میرے بندے نے مرتے مرتے بھی ایک دفعہ بھی یہ کہہ دیا کہ اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، میں اس کی پوری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دوں گا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان اپنے سر پر خاک ڈالنے لگا کہ میں پوری زندگی محنت کروں گا، اس سے گناہ کراؤں گا، اور انسان ایک دفعہ کہے گا یا اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو اس کے معاف کر دیں گے. اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بس این دما علیہ، تم دل کے اندر تھوڑا سا درد اور تھوڑا سا تھوڑی سی ندامت لے کر کے آ جاؤ، ہمارے دربار میں تم ایک دفعہ ہاتھ اٹھاؤ گے. جو دادا نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، حدیث قدسی کے اندر آتا ہے کہ بندہ اللہ کی طرف چل کر آتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کی طرف دوڑ کر آتی ہے، بندہ ایک ہاتھ آتا ہے اللہ کی رحمت 40 ہاتھ آتی ہے. کیا مطلب؟ کہ تمہیں تو ہم نے پیدا کیا ہے، چلنا ہم نے سکھایا ہے، تم اگر ہماری طرف دوڑو گے تو ہماری رحمت اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ اور سرعت کے ساتھ تمہاری طرف آئے گی. تو بندہ ایک دفعہ کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، اللہ تعالیٰ اس کی پوری زندگی گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. تو اس سے زیادہ کریم مالک اور کون ہوگا بھائی؟ بولے بھائی، اس سے زیادہ اور کریم ہو سکتا ہے کہ انسان نے 90 برس تک ایک انسان گناہ کرتا رہا، پھر آخر میں ایک مرتے وقت اس کی زبان سے نکل گیا کہ اللہ میں نے پوری زندگی آپ کو ناراض کیا، کوئی میں نے نیک کام نہیں کیا، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو مٹا کر اس کی جگہ نیکیاں لکھ دیتے ہیں. من آمن وعمل عملا صالحا، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، جو ایمان لایا اور اعمال صالحہ کیے، من آمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات، تو اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو بھی نیکیوں سے تبدیل کر دیتے ہیں. لیکن دادا نے کیا ارشاد فرمایا، فرمایا یہاں پر ایک عجیب نقطہ ہے، فرمایا کہ یہ نیکیوں میں جو تبدیلی کی جاتی ہے، یہ گناہوں کو نیکیوں کو گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اس کی جگہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں. فرمایا یہ اللہ تعالیٰ خود اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں، فرشتوں سے نہیں کرواتے، کیونکہ فرشتوں سے اگر کروایا، کل یہ بندہ جب جنت میں جا رہا ہوگا اور فرشتہ جنت کے دروازے پر کھڑا ہوگا تو فرشتہ کیا کہے گا، ارے میاں ہمیں تمہارا سب حال معلوم ہے، تم تو بڑے گناہگار تھے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے تم پر کرم کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے گناہوں کو مٹا دیا اور اس کی جگہ نیکیاں لکھ دی، آج تم جنت میں جا رہے ہو اکڑ اکڑ کر. اللہ دادا نے فرمایا اللہ کتنے کریم ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو بھی بولنے کا موقع نہیں دیا، اللہ نے فرمایا میں خود مٹاؤں گا اور خود لکھوں گا، خود مٹاؤں گا خود لکھوں گا، خود اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اور اس کی جگہ نیکیاں لکھ دیتے ہیں. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کن کن موقعوں پر ہنستے ہیں، کون کون سے ایسے مواقع جب اللہ کو ہنسی آتی ہے، تو حدیث پاک کے اندر ایک موقع یہ بھی لکھا گیا ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائیں گے، گناہگار بندہ، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے دنیا میں کیا کیا گناہ کیے، وہ انسان ڈر کے مارے کانپنے لگے، اللہ اب تو میری خیر نہیں، تو اس کو ایک ایک گناہ یاد دلایا جائے گا، جتنے گناہ ہیں یاد دلائے جائیں گے، وہ یاد اللہ تعالیٰ گناہ یاد دلانے کے بعد فرمائیں گے اس کو ہر ایک گناہ کے بدلے میں ایک نیکی دے دو، ایک گناہ کے بدلے میں ایک نیکی دے دو، نیکی لے لے گا وہ بندہ، پھر تھوڑی دیر اللہ کے دربار میں کھڑا ہوگا، پھر اس کے بعد کہے گا یا اللہ میرے کچھ اور ایسے بھی گناہ ہیں جن کو میں یہاں نہیں پا رہا، جن کا بدلہ اور جزا مجھے حاصل نہیں ہوئی، تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک ہنس پڑیں گے کہ ابھی تو ڈر رہا تھا مجھ سے اور ڈر کے مارے یہ حال تھا کہ آواز نہیں نکل رہی تھی, بات کرنے کا دم نہیں تھا, اب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کے بدلے میں انعام و اکرام عطا فرما رہے ہیں تو اتنی جرات ہو گئی کہ اپنے گناہ خود یاد دلا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کو ہنسی آ جائے گی کہ بندہ دیکھو کیا حالت ہے کہ پہلے بول نہیں رہا تھا, اب جب بولنا شروع کیا تو گناہ یاد دلا رہا ہے کہ اللہ میرے بازے گناہ ایسے ہیں کہ جو میں یہاں سامنے نہیں پا رہا. تو توبہ عجیب چیز ہے. سلطان ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ علیہ راستے سے جا رہے تھے, ایک شرابی شراب پی کر کے پڑا ہوا تھا, وہاں مکھیاں قے کی ہوئی تھی اس نے اور اس کی وجہ سے مکھیاں بن بنا رہی تھیں. سلطان ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ علیہ, ان کو رحم آیا کہ میرا اللہ کا بندہ ہے, ارے مسلمان ہے اس نے شراب پی لی تو کیا ہوا, میرا اللہ کا بندہ ہے. گئے جا کر کے پانی لائے, بالٹی کے اندر پانی لے کر کے آئے, پانی لا کر کے اس شرابی کا چہرہ دھلایا, اس کی قے صاف کی. آج لوگ کہتے ہیں کہ اللہ والے گناہگاروں سے نفرت کرتے ہیں. دادا نے فرمایا اگر سچا اللہ والا ہوگا تو کبھی گناہگار سے نفرت نہیں کرے گا. گناہ سے نفرت کرنا واجب ہے اور گناہگار سے نفرت کرنا حرام ہے. گناہ سے نفرت کرے, گناہگار سے نفرت کرنا کیا ہے؟ حرام ہے. کیونکہ ڈاکٹر اگر مریض سے نفرت کرے گا تو علاج کس کا کرے گا؟ بولو بھائی, ڈاکٹر اگر مریض سے مرض سے نفرت کرے وہ تو سمجھ میں آتی ہے, لیکن اگر مریض سے نفرت کرنے لگے تو علاج کر سکے گا اس کا؟ اسی طریقے سے اللہ والے کیا ہے, گناہ سے نفرت کرتے ہیں, گناہگار سے نفرت نہیں کرتے. تو سلطان ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ علیہ نے اس کا چہرہ دھلایا, اس کی قیاس آپ کی, وہ شراب کے نشے میں تھا, مدہوش تھا, اس کو ہوش آ گیا. اس نے دیکھا کہ اپنے وقت کا ولی جس نے اللہ کے راستے میں بادشاہت قربان کی, کوئی ایک دو حسرتیں قربان کر کے اس کو ولایت نہیں ملی تھی, بادشاہت اللہ کے راستے میں فدا کر کے آئے تھے. اس نے جیسے ہی دیکھا اس نے کہا حضرت آپ اور مجھ جیسے شرابی کے پاس, فرمایا گزر رہا تھا دیکھا تو شراب پی کر کے پڑا ہوا ہے, میں نے سوچا میرے اللہ کا بندہ ہے, چلو میں اس کی قید صاف کر دوں. اس نے کہا حضرت اگر اللہ والے, اللہ کا دین اتنا پیارا ہے اور اللہ والے اتنے پیارے ہیں تو مجھے آپ ابھی توبہ کرا دیجیے. فرمایا لا ہاتھ لا, ان کو کیا انتظار تھا, انہیں تو چاہیے ہی ہاتھ تھا. اللہ والوں کی نظر کس پر ہوتی ہے کہ کب یہ توبہ کرے گا؟ انہوں نے لا ہاتھ لا, ہاتھ لا, انہوں نے توبہ کرا دی. توبہ کرائی تو اسی وقت سلطان ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالی کی طرف سے کشف ہوا کہ اس وقت کے تمام جتنے بڑے بڑے اولیاء ہیں اللہ کے, ان تمام بڑے اولیاء میں اللہ نے اس کے شمار کر دیا ہے. حضرت سلطان ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ پریشان کہ اللہ یہ کیا معاملہ ہے, نہ اس نے ابھی روزہ رکھا ہے, نہ حج کیا ہے, نہ زکوٰۃ ادا کی ہے, نہ کوئی اور نمازیں پڑھی ہے, نہ کوئی گناہوں سے بچنے کا غم اٹھایا ہے, اتنا اونچا درجہ اس کو کیسے مل گیا؟ تو محدثین نے لکھا ہے کہ رات کو سلطان ابراہیم ابن ادم مرقات شرح مشکات کے اندر لکھا ہے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ رات کو حضرت سلطان ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی, اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی. پوچھا یا اللہ یہ کیا معاملہ تھا کہ ادھر اس بندے نے توبہ کی, آپ نے اس زمانے کے جو بڑے بڑے اولیاء تھے ان کے درمیان میں ان کے برابر اس کا نام لکھ دیا, تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ابراہیم انت غسلت وجهه لاجلی, تو نے اس کا چہرہ دھویا تھا میری وجہ سے, میری نسبت سے کہ میرا بندہ ہے, تو غسل تو خل بہول اجری, میں نے اس کا دل دھو دیا تیری وجہ سے, اور جس کا دل اللہ تعالیٰ دھو دے اس کے دل میں گندگی کہاں باقی رہے گی؟ یہ خالی صوفیوں کی بات نہیں ہے, یہ مرقات شرح مشکات ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عبارت دخل کی ہے. یہ خالی تصوف کی بات نہیں ہے کہ یہ تو صوفیہ نے کہہ دیا ہوگا, نہیں, ایک صوفیہ نہیں, ایک محدث بیان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نام کی نسبت کی یہ لاج رکھتے ہیں کہ جو اللہ کے نام پر اسی لیے دادا نے کیا فرمایا، فرمایا دوستو اللہ کے نام پر مر جاؤ، اگر نفس و شیطان تمہیں یہ ڈراتے ہیں کہ گناہ چھوڑنے میں تمہیں موت آئے گی تو نفس و شیطان سے کہہ دو ایسی موت ہمیں بچش میں سر قبول ہے، سب جان سے ہمیں قبول ہے ایسی موت، کہ اگر اللہ کو ناراض نہ کرنے کے اندر اگر ہمیں موت آتی ہے تو ہم ایسی موت کو آگے بڑھ کر لبیک کہتے ہیں، پر میں اگر اس راستے میں اللہ کو راضی کرنے میں اگر موت آ جائے تو بھائی سودا مہنگا ہے سستا ہے، کیونکہ آخرت کے اندر پھر کیا ہے، مزے ہی مزے ہیں پھر، یہ تو تھوڑی دنیا کی زندگی کیا ہے، ارے پتہ نہیں اگلا جمعہ بھی کسی کو نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، 60 سال 70 سال ہے اس زمانے کے اندر، جس نے 100 کا پالا چھو لیا تو لوگ کیا کہتے ہیں، ارے ہمارے صاحب دادا نانا تھے جو 100 سال کی عمر پا کے گئے تھے، ورنہ کیا ہے 50 سال 40 سال 60 سال اسی کے اندر انسان اللہ کے پاس پہنچ جاتا، تو یہ زندگی کیا ہے اکثر کی ہو چکی ہے، وہ کچھ کی باقی ہے، تو کیا ہے اللہ کا راستہ کیا ہے، ابھی توبہ کر لے دوستو، ورنہ پھر جب سکت آ گئی غرغرہ تاری ہو گیا اب باب توبہ بند ہو جائے گا، صوفی ابھی کہا ہے سونا نہیں پھر سو رہا ہے تو عجیب آدمی، جیسے ہی غرغرہ تاری ہوگا ویسے ہی باب توبہ بند ہو جائے گا، پھر اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی، ہاں اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، جتنے گناہ کیے اگر ایک آنسو بہا کر کے مجھ سے معافی مانگ لو گے میں تمہارے تمام گناہ معاف فرما دوں گا، اور پھر رمضان المبارک کے اندر تو کتنے مواقع ہیں، رات کو اٹھ کر کے مانگو، افطار کے لگو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، احادیث کے اندر جو دعا کے مواقع بیان کیے گئے اس کے اندر کون کون سا موقع ہے، نمبر ایک سحر کے وقت، کیوں اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، نمبر دو جس وقت روزہ کھول رہا ہے اس وقت، کیونکہ ابھی یہ خالی پیٹ بیٹھا ہوا ہے، دادا نے فرمایا اس وقت کیوں اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر رہے ہیں کہ اس وقت کیا ہے، سب کھانا حلال چیزیں سامنے رکھی ہوئی ہیں، سب حلال سامنے رکھا ہوا ہے لیکن اللہ کے حکم کے سامنے بندہ نہیں کھا رہا، کیوں نہیں کھاتے بھائی، سموسا پکوڑا سب چیزیں رکھی ہوتی نہیں رکھی ہوتی سامنے، لیکن اذان کا انتظار کیوں کرتا ہے انسان کہ اللہ کا حکم ہے، تو فرمایا جب اللہ کے حکم کی پاسداری کرتا ہے اور اس وقت جو دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو شرط قبولیت عطا فرماتے، تو فرمایا حلال کیوں چھڑوایا، حلال کیوں چھڑوایا، فرمایا کہ تم 11 مہینے حلال استعمال کرتے، ایک مہینہ حلال چھوڑو تاکہ تمہیں حرام چھوڑنے کی پریکٹس ہو جائے، جب ایک مہینہ حلال بھی نہیں کھاؤ گے تو حرام استعمال کرتے ہوئے شرم آئے گی نہیں آئے گی، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حلال کھانے سے منع فرمایا، بھائی پانی عام دنوں میں کیا ہے، حلال ہے نہیں ہے، کھانا حلال ہے یا نہیں ہے، لیکن کیا ہے رمضان المبارک کے اندر مہینے میں روزہ رکھ کر کے کوئی انسان پانی پی سکتا ہے، ہاں یہ کہ بھولے سے اگر پی لیا، اب بھولے سے پینے کے چکر کے اندر کیا ہے، اتنا نہ ہو کہ پیٹ بھر کے پی لے، جتنا پی لیا اس کے اندر تو روایت موجود ہے کہ اگر کسی نے بھول کر کے پیا یا کھایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلایا پلایا ہے، جیسے ہی یاد آئے فوراً رک جائے ورنہ روزہ ٹوٹ جائے گا اس کا، تو حلال کو اللہ تعالیٰ نے کس لیے چھڑوایا، تاکہ 11 مہینے کے لیے تمہیں عادت پڑ جائے کہ جب تم ایک مہینہ اللہ کے لیے حلال چھوڑ سکتے ہو تو 11 مہینے کے لیے حرام چھوڑ دو، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری غلامی کے سر پر اپنی دوستی کا تاج رکھ دے اور تم دنیا سے اللہ کے خالی غلام بن کر کے نہیں اللہ کے دوست بن کر کے جاؤ، اور دوست جب دوست کے پاس جاتا ہے تو اس کو گھبراہٹ نہیں ہوتی، دوست کے پاس جب جاتا ہے تو اس کو گھبراہٹ ہوتی ہے، جب اجنبی جگہ جائے، جب اجنبی لوگوں میں انسان جائے تو پھر کیا ہے اپنے ہی شہر میں انسان پریشان ہو جاتا ہے، ہوتا ہی نہیں ہوتا، لیکن دوسرے ملک میں جا رہا ہو، دوسرے شہر میں جا رہا ہو لیکن وہاں اس کے دوست موجود ہیں تو بھی انسان کا سفر کیا ہے خوشی خوشی کرتا ہے، کس لیے بھائی، کیوں تم اتنے خوش ہو رہے ہو کہ یار وہاں دوستوں کی ملاقات ہے، تو آخرت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کی ملاقات رکھی ہے، کیا فرمایا؟ یا ایتہ النفس المطمئنہ، اے وہ نفس جس کو میری ہی یاد سے اطمینان ملتا تھا، ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، لوٹ اپنے رب کی طرف، کون سا رب؟ سے تو راضی ہوا اور وہ تجھ سے راضی ہوا. فنی فی عبادی، بس داخل دادا نے کیا، اللہ تعالیٰ نے براہ راست نہیں فرمایا جاؤ جنت کے اندر چلے جاؤ. لوگ کہتے ہیں ارے یہ دنیا میں تو مولوی بڑا دبا کر کے رکھ، آخرت میں جان چھوٹی جائے گی. دادا نے فرمایا مولویوں سے جان آخرت میں بھی نہیں چھوٹے گی، جو اللہ والے فرمائے ان سے جان آخرت میں بھی نہیں چھوٹے گی. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اور فرمایا نفس سے ثابت ہے. فد خلی فی عبادی، جاؤ پہلے میرے نیک بندوں میں جاؤ. ود خلی جنتی، اور جنت کو اللہ تعالیٰ نے موخر بیان فرمایا. حضرت عبد الغنی صاحب پھلپور رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حکیم اختر یہاں اللہ تعالیٰ نے جنت کو موخر بیان فرمایا اور اپنے خاص بندوں کو اللہ تعالیٰ نے مقدم بیان فرمایا، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ پھر حضرت نے خود ہی جواب دیا کہ حکیم اختر اس کی وجہ یہ کہ اہل اللہ جنت کے مکین ہیں اور جنت ان کا مکان ہے اور مکین افضل ہوتا ہے مکان سے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اولیاء کو پہلے بیان فرمایا اور جنت جو ان کا مکان ہے اس کو مؤخر بیان فرمایا. کہ جنت کیا بیچتی ہے ان کے آگے، یہ خود جہاں بہ وہ جگہ قابل رس کے جنت بن جاتی ہے. فدخلی فی عبادی، پہلے میرے نیک بندوں میں داخل ہو. ودخلی جنتی، اس کے بعد تمہیں جنت ملے گی. جنت کی نعمتیں ان کا کوئی انکار نہیں ہے، بے شک جنت کی نعمتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو عطا بھی فرما دے. وہ سب نعمتیں ایک طرف ہیں، لیکن فرمایا جو نعمت اللہ تعالیٰ نے مستزاد اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہے وہ اس دنیا کے اندر اپنے نیک بندوں کی صحبت اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر عطا فرماتے ہیں. کہ جس کو نیک بندوں کی صحبت مل گئی وہ کیا سمجھ لے کہ اس کو دنیا ہی کے اندر جنت مل گئی ہے، اور جس ظالم کو گناہ نہیں چھوٹ رہے اس سے تو دادا نے کیا فرمایا؟ فرمایا اس کو جہنم تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ذات خود اپنے اندر سے جہنم ہے. گناہ کے اندر کیا ہے؟ سکون اور آرام تلاش کر رہا ہے. تو گناہ آگ کے اندر کسی کو سکون ملا ہے؟ بولو بھائی، ایک انسان نے آگ کے اندر انگلی رکھ دی، چولہے کے اندر انگلی رکھ دی، یہ چولہا تو بہت زیادہ تیز ہوتا ہے، ایک موم بتی جلا اور کہہ رہا ہے واہ واہ مجھے تو کیا مزہ آ رہا ہے، کیا لطف مل رہا ہے اس کے اندر، تو کیا کہے گا انسان؟ یہ انسان یا تو دماغ سے بالکل فارغ ہے یا یہ آگ نہیں ہے. یا تو یہ آگ نہیں ہے یا انسان دماغ سے بالکل فارغ ہے. اولاً تو پاگل بھی چیخ اٹھتا ہے تھوڑی دیر کے بعد، کیا میں صحیح ہو گیا؟ جو کچھ تھا مجھ پر اتر گیا. جو جنات انات کا بہانہ کرتے ہیں نا کہ ہم پر جنات آ گئے، تو میں نے ایک عامل کو دیکھا کہ وہ کیا کرتے تھے، وہ کچھ جلاتے تھے معلوم نہیں کیا تھا، وہ ناک میں پھر دھواں اس کے جب چڑھتا تھا تو جو اکثریت تو عموماً آج کل جنات انات نہیں، جنات کے بعد اتنا ٹائم کہاں ہے کہ لوگوں پہ چڑھتے پھریں، لوگوں نے بنا لیا ہے. یہ لوگوں نے بنا لیا ہے، کہہ رہے بس طبیعت خراب ہوئی. یہ جنات کیا ہے اصل؟ اب بتاؤ کیا کروں، اب مجبوری ہے. یہ کیا ہے؟ جوانی ضائع کر دی ہاتھوں سے، اب کمزوری آ گئی، اب نیند نہیں آتی. جب نیند نہیں آتی تو اب کیا ہے؟ اب کہتے ہیں صاحب جنات آ گئے. ایک صاحب آئے وہ کیرلا میں اپنے بچے کو لے کر کے، کہا یہ جو ہے اس کے اوپر جنات ہیں. اچھا بھائی جنات ہیں، جنات کی کیا دلیل ہے؟ کہا یہ وہ جو دودھ کا بڑا والا ٹپ ہوتا ہے جس میں دودھ والا دودھ رکھتا ہے، یہ اس کو اٹھا کر الٹ دیتا ہے اور تیسری منزل سے کود کر بھاگ جاتا ہے، اس کی ٹانگ بھی نہیں ٹوٹتی. اچھا میں کہ یہ کوئی جنات کی دلیل نہیں ہے، یہ کوئی ایسی دلیل ہو کہ یہ بیٹھے بیٹھے غائب ہو جائے یا بیٹھے بیٹھے ہوا میں اٹھ کر لٹک جائے تو پتہ چلے جنات ہے. یہ کوئی دلیل تھوڑی ہے کہ جو چیز سامنے تھی اس نے اٹھا لیا، یہ تو پاگل بھی کر سکتا ہے. کیونکہ جس انسان کا دماغ عقل اور جسم کا تعلق جب تک قائم رہتا ہے تو انسان وہی کام کر سکتا ہے جو عقل تسلیم کرتی ہے. اور جب عقل کا تعلق جسم کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے تو پھر انسان عقل سے ماورا کام کرنے لگتا ہے. مثلا ننگا گھومنے لگے گا, اپنی سے زیادہ طاقتور کو اٹھا کر کے پھینک دے گا. تو میں نے کہا اس کے اوپر جن نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں جنات ہے. میں نے کہا جنات نہیں ہے. انہوں نے کہا اچھا. میں نے کہا جنات نہیں ہے, آپ وقت ضائع کر رہے ہیں, اس کا علاج کروائے. اور اس نوجوان سے میں نے پوچھا کہ تو سچ بتا, تو یہ سب کرتا کیسے؟ اس نے کہا کہ ایک عرصہ دراز میں نے گندی فلمیں دیکھی جس سے میری جوانی ختم ہو چکی ہے. اب مجھے پتہ ہی نہیں کہ جوانی ہے کیا چیز. اب جب مجھے دو دن تین دن نیند نہیں آتی اور یہ لوگ زبردستی مجھے گولیاں کھلا کر کے سلانا چاہتے ہیں تو میں جو ہے جب دماغ گرم ہو جاتا ہے بالکل پاگل ہونے لگتا ہوں, تو میں چھلانگ لگا دیتا ہوں, مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا میں کہاں سے گرا ہوں. تو عقل کا تعلق جسم سے ختم ہوا تو اس کو احساس ہی نہیں ہے کہ میں گر کہاں سے رہا ہوں. تو میں نے کہا وہ تم دودھ کا تین من کا ٹب اٹھا لیتے ہو, وہ کیسے اٹھاتے ہو؟ اس نے کہا جب تین منزل سے چھلانگ لگا سکتا ہوں تو تین من کا ٹب اٹھانا کیا مشکل ہے. تین من کا ٹب اٹھانا میرے لیے کیا مشکل ہے؟ میری عقل, اس نے کہا واللہ میری عقل میرے ساتھ نہیں ہوتی, میں بالکل تباہ ہوں, برباد ہو چکا ہوں. پھر وہ رونے لگا کہ مجھے بچا لے کسی طرح. میں نے خیر اس کے والدین کو جو کچھ تھا بتانا, میں نے بتایا کہ دیکھو یہ راستہ نہیں ہے, اگر اس راستے پہ چلے گئے تو آپ بربادی کی طرف جاؤ گے. آج کل لوگ سمجھتے ہیں بس جنات کا یہی کام فارغ رہ گیا ہے کہ ہمارے گھر میں جنات آ گئے. شہر جناب تھوڑا سا کاروبار کیا ہوا, ذرا سی اونچ نیچ ہوئی فوراً کسی عامل کو پکڑ کر کے لاؤ. کیوں بھائی کیا ہوا؟ پچھلے سال ہمارا جو ہے 15,000 تنخواہ تھی, وہ 15,000 تنخواہ میں گزارا ہو جاتا تھا, اس سال جو ہے 20,000 ملے گزارا نہیں ہوا. نہیں وہ تو کیا ہو گیا بھائی, یہ تو اللہ تعالیٰ رزق کی برکت کبھی بڑھتی کبھی کم ہوتی رہتی ہے, رزق بڑھتا کم ہوتا رہتا ہے. ذرا سی پریشانی دیکھی فوراً عاملین کے پاس بھاگے. اب کیا ہے عاملین بھی خوش ہو گئے کہ اچھا اب آیا ہے تو کچھ نہ کچھ تو بتائیں گے وہ. اب عامل کے پاس ایک انسان جائے, ایک انسان ڈاکٹر کے پاس چلا جائے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے دیکھے کوئی بیماری ہے یا نہیں, تو میں سمجھتا ہوں کراچی شہر کے اندر شاید چند ایک مخلص ڈاکٹر ہوں گے جو نبض دیکھ کر کے یہ کہہ دے کہ تجھے کچھ نہیں ہے جا چلا جا, ورنہ وہ کیا کہیں گے, آیا تو مرغا ہے پھنسنے کے لیے اور پوچھ رہا ہے کہ جاؤں تو مجھ سے بچ کر جائے گا کہاں. تو کچھ نہیں تو کہے گا ارے کچھ نہیں, یہ دو تین دوائیاں یہ لے لیا کرے, زیادہ بیمار نہیں ہے, اسی سے ہی ٹھیک ہو جائیں گے. تو کیا ہے اسی طریقے سے عامل کے پاس جب آتا ہے تو کیا کرتا ہے عامل, وہ کہتا ہے کچھ نہیں آپ کے اوپر بس نظر بد ہو گئی ہے, کچھ نہیں ایک بکرا لیا ہے کام ہو جائے گا. اب وہ برما سے آئے ہوئے مولانا خوب حسن ہے ماشاء اللہ. تو وہ کیا ہے اب نظر بد کے لیے بکرا ڈھونڈ رہا ہے, ابھی خود کو کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں, وہی بکرا خود خرید کے کھا جا. اس ہفتے میں ایک صاحب نے مجھے ایک عجیب بات بتائی, کہنے لگے دنیا میں سب سے سخت چیز لوہا ہے, ہر چیز کو کاٹ دیتا ہے. پھر لوہے سے زیادہ سخت آگ ہے جو لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے, آگ سے زیادہ سخت پانی ہے جو آگ کو بھی بجھا دیتا ہے, اور پانی سے زیادہ سخت سبقہ ہے جو ہر بلا کو دفع کر دیتا ہے, اور سبقہ مولوی کھا جاتا ہے. تو سمجھ آ گئی سب سے سب کون ہوا, تو سب کا مولوی کہا جاتا ہے. تو عامل کے پاس بکرا لے کر کے جا رہا ہے, ابھی ذبح کر خود گھر پر کھا جا, بیوی بچے جب دعائیں دیں گے تو بلا خود بخود دفع ہو جائے گی. اب اس کے پاس ایک بکرا پہنچ گیا, اب وہ سمجھتا ہے اب شکار ہاتھ میں آیا ہے, اب یہ صحیح آسامی ہے. پھر وہ کبھی مرغا منگاتا ہے کبھی بکرا منگاتا ہے, کبھی مرغا کبھی بکرا. ابھی مرغا بن کر کب تک جیے گا, بکرا بن کر کب تک جیے گا, انسان بن کر کے جی مرغا اور بکرا تیرے کھانے کے لیے خود آ جائیں گے, اللہ تعالیٰ خود بھیج دیں گے. تو جو بکرا عامل کو دے رہا ہے وہی بکرا ذبح کر کے خود کھا لے, وہی مرغا خود کھا لے, تو کیا ہے اللہ تعالیٰ قوت عطا فرمائیں گے. اب جو اور دادا نے فرمایا کہ جن اور آصف اور یہ شہر یہ کبھی کسی طاقتور پر نہیں ہوتا, کسی نے نہیں سنا ہوگا کہ محمد علی قلعے پر کبھی جن آ گیا ہو. ہاں کیوں؟ فرمایا کیونکہ جو ذہنی طور پر مضبوط ہوتا ہے, جسمانی طور پر مضبوط ہوتا ہے, تو جنات بھی اس کے اوپر آسانی سے قابو نہیں پاتے. جو ذہنی طور پر ہار چکا ہو, جوانی ختم ہو چکی ہو, اب اس کو ذرا سا بھی سایہ نظر آتا ہے یا ہوا تیز چلتی ہے خود ہلتا ہے, تو کہتا ہے سامنے کی دیوار ہل رہی تھی, میں نے خود دیکھا, میں نے خود دیکھا سامنے کی دیوار ہل رہی تھی. یہ لہذا یہ کام سوائے شہر کے اور کسی طریقے سے نہیں ہو سکتا. اب چاہے عاملین اپنا دبا کر کے وہ کر رہے ہیں, اب پھر اسی کے اندر ہنسنے کی بات تو خیر ختم ہو گئی, اسی کے اندر پھر عورتوں کے ساتھ کیا کیا معاملات ہو رہے ہیں. اولادیں نہیں ہو رہی, عورتیں جا رہی ہیں کہ ہمارے اولاد نہیں ہو رہی. وہ پھر کیا ہے, وہ زنا کرنے کے بعد, وہ عورت سے منہ کالا کرنے کے بعد اس عورت کو گھر بھیجتے ہیں. اب عورت کیا کر کے بتائے شوہر کو کہ وہ لینے تعویذ گئی تھی اور ملا کیا؟ جب حرام جگہ جائے گا تو پھر یہی معاملہ ہوگا. اسی لیے حضرت حکیم الامت نے کیا فرمایا, فرمایا کہ شیخ بھی اگر, تو اسی لیے حضرت کیا کیا معمول تھا کہ عورت اگر خط لکھے گی شیخ کو بھی, تو حضرت نے فرمایا کہ میری خانقاہ کا معمول یہ کہ اپنے بھائی کا یا اپنے باپ کا یا اپنے شوہر سے دستخط کرا کے بھیجے, ورنہ میں کبھی اس کا جواب نہیں دوں گا. حضرت حکیم محمد حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کمرے میں تفسیر بیان القرآن لکھ رہے تھے, ایک بے داڑھی مونچھ کا لڑکا چلا گیا. حضرت اسی وقت اس کمرے سے نکل گئے, نکل کر نیچے آئے اور اپنے بھانجے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ کو ڈانٹا کہ تم کیا کر رہے ہو نیچے بیٹھ کر کے, یہ لڑکا کیوں آیا اوپر؟ فرمایا لوگ کیا گمان کریں گے کہ مولانا صاحب بیریس لڑکوں کے ساتھ اکیلے میں بیٹھتے ہیں, حالانکہ وہ ایک منٹ کے کام سے آیا تھا. لیکن حضرت نے فرمایا کہ جب بدگمانی آتی ہے تو پھر انسان ایک منٹ نہیں دیکھتا, پھر یہ دیکھتا ہے کہ میں نے نکلتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا, اب یہ نہیں تو معلوم اس کو کہ داخل کب ہوا. تو فرمایا حضرت ہے کہ ہمارے اکابرین نے اس طریقے سے بچایا ہے دین کو, اس طرح حفاظت فرمائی ہے اپنے دین کی. آج ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں کہہ رہے بھائی بس جو کچھ ہو گیا تھوڑا سا معاملہ ہو گیا, کسی سچے عامل کو ڈھونڈ لو. سچے عامل نہیں, کسی کامل کو ڈھونڈ لو, عامل کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. اور بھلا اللہ تعالیٰ بھیجتے کس لیے ہیں کہ اس کا تعلق مجھ سے مضبوط ہو, خود رونا شروع کرے. آج تو ہماری سستی اور کاہلی, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید جو روزہ رکھتے ہیں وہ بھی اللہ پر احسان کرتے ہیں, ورنہ کیا کرتے. آج استخارہ کرنا کہتے ہیں سور آتے ہیں, مولانا صاحب وہ کیا نام ہے استخارہ کرنا ہے, تو آپ ہماری طرف سے استخارہ کر لیجئے. کیوں تو نہیں کر سکتے استخارہ؟ بھئی آپ خود کر لیں استخارہ. بھئی ہر مومن کر سکتا ہے, نماز دو رکعت پڑھ سکتا ہے نہیں پڑھ سکتا؟ ہاں کہ اب لوگوں کو کیا سکھا دیا گیا, استخارے میں کچھ نظر آئے گا اور تمہاری حالت ایسی نہیں ہے کہ تمہیں کچھ نظر آ سکے, تو کس حدیث میں ہے کہ نظر آئے گا؟ یا تو وہ حدیث مجھے لا کر کے دکھلا دیجیے اگر میرے سامنے نہیں آئی, ورنہ جو حدیث ہم تک پہنچی ہے اس حدیث میں تو یہ ہے کہ استخارہ کیا ہے, یہ استشارہ ہے اللہ تعالیٰ سے, مشورہ کرنا ہے اللہ سے, اور مشورے کے اندر کچھ دکھنا لازمی نہیں ہے. مشورے میں کیا ہے, اللہ تعالیٰ سے مشورہ ہے کہ اللہ اگر اس کام میں بھلائی ہے تو اس کو آسان فرما دیجئے. آپ کیا کرتے ہیں کہ استخارہ سینٹر کھل گئے, جائیے نام لکھوائیے, کام لکھوائیے, اس کے بعد رقم لکھ دی جاتی ہے, اس کے بعد وہ تین دن کے بعد وہ استخارہ کرے نہ کرے, پھر دو دو منٹ کی سب کی طرف سے نیت ہو جاتی ہے نا, دو منٹ اس کی طرف, دو منٹ اس کی, دو منٹ اس کی, اس کے بعد اس آگے جواب لکھا, اس کے بعد فون پر بتا دیا آپ کے استخارے میں تو فلاں چیز آئی نہیں, آپ کے استخارے میں جنت دو دفعہ لکھی ہے. وہ پریشان ہے اللہ خجر, میرے لیے جنت دو دفعہ, میں نے ایسا کون سا عمل کیا ہے؟ تو جب دوسروں سے استخارہ کروائے گا تو دوسروں کے خواب میں جنت دو ہی دفعہ آئے گی, کیونکہ اس نے دیکھا کہ اس نے پیسے زیادہ دیے تو اس کو جنت دو دفعہ دینی چاہیے. استخارہ خود کریں بھائی, روزہ خود رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے, نماز خود پڑھتے ہیں یا نہیں رکھتے, حج کے لیے خود جاتے ہیں, حج بدل کے لیے شاید کوئی ہو جو کسی کو بھیجتا ہو, ورنہ انسان کا دل کیا جاتا ہے, خود جا کر کے حج کر کے آؤں. تو استخارہ ہے خود کرے انسان, اور جب مصیبت آ جائے کوئی پریشانی آ جائے تو اللہ سے کیا ہے خود مانگے, اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. یہ مت سوچو کہ ہمارے گناہ اتنے ہیں. لعنین المظلمین الیہ من زجر المسبحین. حدیث قدسی کے اندر کیا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, اور حدیث قدسی وہ ہے کہ هو الکلام الذی یبینه النبی بلفظه وینسبه الی ربه, کہ حدیث قدسی وہ الفاظ ہے کہ اللہ کے نبی اپنی زبان سے وہ الفاظ کو نکالے اور ان الفاظ کی اللہ تعالیٰ کی طرف کر دیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ خود ایک حدیث قدسی کے اندر کیا آتا ہے کہ جب گناہگار بندہ اللہ سے اپنے گناہوں پر معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ملائکہ کو بھیجتے ہیں اس کے رونے کی آواز سننے کے لیے. ملائکہ اس کی آواز سننے کے لیے آتے ہیں. تو اگر شیطان دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے, ارے تم تو بہت گناہگار ہو, تم سے تو اتنے گناہ ہوئے, تمہاری اللہ تعالیٰ کہاں سنیں گے, ارے تم کہو شیطان کو کہ اگر اللہ تعالیٰ گناہگاروں کا بھی وہی رب ہے, نیکوں کا بھی وہی رب ہے, امیروں کا بھی وہی رب ہے, غریبوں کا بھی وہی رب ہے, کالوں کا بھی وہی رب ہے, گوروں کا بھی وہی رب ہے, عرب کا بھی وہی رب ہے, عجم کا بھی وہی رب ہے, جب وہ رب سب کا رب ہے تو میرا رب بھی وہی رب ہے, میں اپنے گناہوں سے کیوں مایوس ہوں, کھولے ہو یا نہ کھولے در, اس پہ ہو کیوں تیری نظر, تو تو بس اپنا کام کر, یعنی صدا لگائے جا, اللہ سے معافی مانگو, معافی مانگ کر اس چیز کو مانگنا شروع کر دو. اللہ سے کیا ہے, آج سے وعدہ کرو کہ اللہ سے خود مانگیں گے, خود مانگیں گے. شرم کو غالب نے کیا کہا تھا, کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب, شرم تم کو مگر نہیں آتی. حضرت معاشا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا, غالب نے امت کو مایوس کیا ہے, غالب نے امت کو مایوس کیا ہے کہ تم کس منہ سے کعبہ جاؤ گے, تم نے تو اتنے سال ہو گئے گناہ کرتے ہوئے, تمہیں فرمایا میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا. حضرت معاشا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا, شرم کو خاک میں ملاؤں گا, اپنی رو رو کے میں ان کو بناؤں گا, اپنی بگڑی کو یوں بناؤں گا. فرمایا گناہ کرتے وقت تمہیں شرم نہ آئی, اللہ کے گھر جاتے وقت تمہیں شرم آ رہی ہے. تو بھائی جب گناہ ہو گیا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا شروع کر دے, ٹھیک ہے بھائی, معافی مانگیں گے انشاءاللہ. اول عشرہ کیا ہے, رحمت کا ہے, اللہ سے رحمت بھی مانگے. اور رحمت کون سی ہے, اللہ حدیث پاک کے اندر کیا سکھایا گیا, تو میں یا اللہ آپ سے آپ کی رحمت کا سوال کرتا ہوں, کون سی رحمت, کہ لوٹ دادا نہ آنے لگے وہ رحمت نہیں ہے, یہ اللہ رحمت کیا ہے, گناہوں سے جان چھوٹ جائے. اللہم ارحمنی بترک المعاصی, یا اللہ مجھ پر وہ رحمت نازل فرما. کون سی رحمت, حدیث پاک میں کون سی رحمت سکھلائی جا رہی ہے, اللہم ارحمنی بترک المعاصی, جس سے میرے گناہ چھوٹ جائے, یا اللہ وہ رحمت مجھ پر نازل فرما دے. تو دوستو یہ تقویٰ, ماہ تقویٰ کیا ہے, یہ تقویٰ کا مہینہ ہے, ماہ رمضان ماہ تقویٰ ہے, اس کے اندر اللہ تعالیٰ سے تقویٰ مانگے, اپنے لیے, اپنے اہل و عیال کے لیے, اپنی نسلوں کے لیے مانگ لے, کیا پتا کس وقت کے اندر قبولیت کا وقت ہو, اور آپ کی دعا اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا کر کے آپ کو اور آپ کی قیامت تک آنے والی نسلوں کو اللہ تعالیٰ تقویٰ عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عطا فرمائے, میری اولاد کو بھی عطا فرمائے, آپ کو بھی عطا فرمائے, آپ کی اولادوں کو بھی عطا فرمائے. لیکن مانگنا ہمارا کام ہے, ہم مستغنی نہیں ہیں, مانگتا رہے انسان. دادا نے فرمایا کیا, فرمایا حضرت جلال الدین رومی رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو سیپ سمجھتے ہیں, سیپی جو ہوتی ہے جو سمندر کے کنارے جا کے جمع کرتے ہیں بچے, وہ سیپ سمندر میں سے نکل کر کے اوپر اپنا منہ کھول دیتی ہے. فرمایا بارش ہوتی ہے ایک قطرہ اس کے اندر جاتا ہے, پایا سیپ اپنا منہ بند کرتی ہے اور سمندر کی تہ میں جا کر کے بیٹھ جاتی ہے. فرمایا اب وہ سیپ لاکھوں کا کروڑوں کا موتی اس کے اندر آ گیا, اب وہ سمندر کی تہ میں چلی گئی, اب غوطہ خور سمندر کے اندر اترتے ہیں اور اس کو ڈھونڈ کر کے نکالتے ہیں, اب کروڑوں کا موتی ہے اور وہ موتی کروڑوں میں بکتا ہے. فرمایا اسی طریقے سے, فرمایا کہ جس وقت اللہ کی رحمت برس رہی ہو اپنے دل کا منہ کھول کر کے رکھو, نہ معلوم کون سا خطرہ اس وقت دل کے اندر اترے اور اللہ کی محبت کا موتی بن جائے. اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی قطرہ تو ہمارے دل کے اندر اتار کر اس کو اپنی محبت کا موتی بنانے پر قادر ہے. جب وہ قادر ہے تو ہم اس قادر مطلق سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کوئی نہ کوئی قطرہ ہمارے دل کے اندر اتار کر کے اس پہلے جمعے میں اس رمضان کے, یا اللہ ہمارے دل کے کسی ایک قطرے کو اتار کر کے ہمارے دل کو یا اللہ اپنی محبت کے موتی سے بھر دیجئے. ہمیں, ہماری اولاد کو, ہماری قیامت تک آنے والی ذریت کو اللہ سب کو نیک صالح بنائے, اور ہمیں رمضان المبارک کے مہینے میں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ حضرات میرے لیے دعا کریں, میں انشاءاللہ آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جمرہ جائز آجات پوری فرمائے. آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ میرے تمام مشکلات کو دور فرما دے, تمام جائز آجتیں پوری فرما دیجئے, کیونکہ ہر مومن کی زبان دوسرے مومن کے حق میں صاف ہے. اپنے حق میں تو گندی ہو سکتی ہے کہ اس نے گناہ کیے, لیکن دوسرے مومن بندے کے حق میں کیا ہے؟ صاف ہے, پاک ہے. لہذا دوسروں سے دعا کرانا یہ سنت انبیاء ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر جا رہے تھے عمرے کے لیے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ لا تنسنا بدعائک, اے عمر مجھے اپنی دعاؤں کے اندر مت بھولنا. تو جب سید الانبیاء آ کر کے دعا کی درخواست کر رہے ہیں تو ہم تو امتی ہیں, ہم ایک دوسرے سے کیوں نہیں دعا کی درخواست کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے, اور رمضان المبارک کی قدر کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہو گیا, یا اللہ یہ اس کا پہلا جمعہ ہے, یا اللہ ہم سب کو اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ اس ماہ مبارک کے اندر خوب خوب آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ اپنے کلام پاک سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے, اپنی ذات پاک سے محبت کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ اپنی ذات پاک ہم سب کو عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہماری دنیا بھی بنا دیجئے, آخرت بھی بنا دیجئے, ہم سب کی بگڑی کو بنا دیجئے. یا اللہ یہاں آنے والے حاضرین و حاضرات کسی ایک کو بھی محروم نہ فرمائیے, اور غائبین و غائبات اس خانقاہ سے تعلق رکھنے والے سارے عالم میں جہاں بھی ہوں, یا اللہ کسی ایک کو بھی محروم نہ فرما, سب کو نسبت اولیاء صدیقین کی خط ممتاز تک پہنچا دیجئے. یا اللہ ہر مسلمان کی زبان دوسرے مسلمان کے حق میں پاک ہے. یا اللہ ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو یا اللہ نسبت اولیاء صدیقین کی خط ممتاز تک پہنچا دیجئے. یا اللہ اپنا فضل, اپنی مشیت اور اپنی رحمت ہمارے ساتھ شامل حال فرما دیجئے. یا اللہ برما کے حالات بہت خراب ہیں, یا اللہ وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائیے. یا اللہ وہاں کے مسلمانوں کو استقامت عطا فرمائیے. یا اللہ وہاں کے مسلمان کمزور ہیں, یا اللہ ان کی کمزوری کو قوت کے اندر تبدیل فرما دیجئے, قوت عطا فرما دیجئے, ایمانی جذبہ عطا فرما دیجئے, ایمانی غیرت ان کے اندر حرارت پیدا فرما دیجئے. یا اللہ اس ملک کے اندر امن قائم فرما دیجئے, استحکام پیدا فرما دیجئے. یا اللہ جو اس ملک کے دشمن ہیں, اے اللہ تو ان کو نیست و نابود فرما, اے اللہ تو ان کو نیست و نابود فرما دے. یا اللہ ان کا نام و نشان مٹا دے. یا اللہ یہ ملک کلمے کی بنیاد پر بنا. یا اللہ اس کلمے کی لاج رکھتے ہوئے, رمضان المبارک کی لاج رکھتے ہوئے اس ملک کے اندر احکام پیدا فرما دیجئے, اس ملک کو استقامت عطا فرما دیجئے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.